الله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الإمام الموحدين في نهج البلاغة: بسم الله الرحمن الرحيم، فما رعني إلا والناس كأرف الزبع ينسالون إلي من كل جانب حتى لقد وثي الحسنان وشق إطفائي ومجتمعين حولي كربيضة الغنم ينثالون إلي من كل جانب حتى لقد وتي الحسنان وشق إطفائي ومجتمعين حولي كربيضة الغنم. صلوات على محمد. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی. خطبہ شقیقیہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین ادوار کے بعد وہ موقع آیا کہ جب چاروں طرف سے لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا، بیعت لینے والوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف سے لوگ امٹ پڑ رہے تھے، بجو کے لشکر کی طرح لوگ چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا تھا اور ایک ہجوم تھا بیعت کرنے والوں کا. فما رانی الا والناس کعرف الزبع ینسالون الی من کل جانب، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس طرح سے امنڈ رہے تھے. ینسالون الی من کل جانب، ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے. اتنا مجمع بڑھ گیا تھا، جمع غفیر اس قدر زیادہ ہو گیا تھا، حتی لقد وتی الحسنان، یہاں تک کہ قریب تھا کہ حسن و حسین کچھ لے جاتے. وشق اطفائی، اور میرے شانے چھلے جا رہے تھے. وشق اطفائی ومجتمعین حولی کربیضۃ الغنم، اور بکرے کے مندوں کی طرح لوگ مجھے گھیر رکھے تھے. اس طرح سے بیعت کرنے والوں کا ہجوم تھا. اس کثرت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ لوگ آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے کہ مجھ پر حجت گویا تمام ہو رہی تھی. اکثریت بیعت کے لیے حاضر ہو رہی تھی. سب لوگوں نے مل کر اب یہ فیصلہ کر لیا تھا. اس طرح کا ہجوم تھا کہ میرے شانے چھلے جا رہے تھے، میرے بازو کچلے جا رہے تھے، میرے انگوٹھے کچلے جا رہے تھے، میرے بازو چھلے جا رہے تھے. اس طرح کا ہجوم تھا میرے اطراف میں، جیسے کوئی بکرے کا مندہ ہو جو اطراف میں گھوم رہا ہو. حتی لقد وتی الحسنان وشق اطفائی ومجتمعین حولی کربیضۃ الغنم، جب یہ صورتحال ہو گئی تب میرے لیے ضروری تھا کہ میں امر حکومت کے لیے کھڑا ہوتا اور خلافت کو حاصل کر لیتا. فلما نهضت فی الامر، جب میں امر خلافت کو لیے کھڑا ہوا اور اس بات پر راضی ہو گیا، بیعت کرنے والوں کے ہجوم کی بنا پر جب میں امر خلافت کے لیے تیار ہو گیا، فلما نهضت بالامر، جب میں حکومت کو قبول کر لیا اور جب میں امر خلافت کے لیے کھڑا ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا، وہ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں بہت ہی چند لفظوں میں، کہ جب میں خلافت کو قبول کر لیتا ہوں، فلما نهضت بالامر نکثت طائفہ، ایک گروہ بیعت کو توڑ دیتا ہے. ومرقت اخرى، اور دوسرا دین سے خارج ہو جاتا ہے. وقست آخرون، اور دوسرے ظلم و طغیان اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے. یعنی جب میں امر خلافت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں سکون سے مجھے حکومت کرنے دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ میرے لیے یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ میں سنت نبی کا اجرا کروں، ایسا نہیں کہ حالات میرے لیے ہموار ہو جاتے ہیں جب اتنا ہجوم آتا ہے بیعت کے لیے، تو پھر راہیں ہموار ہو جانا چاہیے تھا، مسائل حل ہو جانا چاہیے تھا، راستے کے کانٹے ہٹ جانا چاہیے تھا، ماحول سازگار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ حکومت سے پہلے تو کچھ سکون تھا، حکومت سے پہلے تو کچھ راحت تھی، حکومت سے پہلے تو کچھ اطمینان تھا، لیکن حکومت کے لیے جب امیر المومنین کہتے ہیں جب میں اٹھتا ہوں عمر خلافت کے لیے تو میرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، حالات اس قدر کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے حکومت کرنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بیعت کیے تھے، جن لوگوں نے حمایت کی تھی، ان کا ایک گروہ بیعت توڑ دیتا ہے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہی بیعت سے مکر جاتے ہیں۔ نکست طائفہ، پہلے انہی کا ذکر کیا، جن لوگوں نے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے عمر خلافت کے لیے، ابھی امیر المومنین کو حکومت پر بیٹھے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ نکست طائفہ ایک گروہ نے بیعت کو توڑ دیا۔ جو طلحہ، زبیر، یہ لوگ جو جناب عائشہ کی پیروی میں ان کو تیار کر کے اپنا لیڈر بنا کر میدان میں لے آئے، اور وہ صاحبہ جنگ جمل میں اونٹ پر سوار ہو کر رسول کی حرمت کو ضائع کرتے ہوئے ان اصحاب کو ساتھ لے کر ہزاروں کا لشکر لیے ہوئے آ جاتی ہیں میدان میں، اور آنے کے بعد ایک جنگ و جدال کا ماحول، ایک معرکہ آرائی، ایک صف آرائی، مسلمان گروہوں کے درمیان میں ایک جد و جہد، ایک جدال پیدا ہو جاتا ہے، اور صحابہ صحابہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ جنگ جمل برپا ہوتی ہے، ابھی حکومت کو کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ ایسے حالات، ایسے پیچیدہ حالات، تو اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین کے لیے کس قدر سخت ہے وہ حالات، اور وہ کتنے راحت کے دن تھے جب امیر المومنین گوشہ نشین تھے۔ لیکن پھر بھی اس دور کے لیے بھی امیر المومنین نے کہا نا، یہ جو الفاظ آپ کے سامنے، جو آپ کے ارشادات پیش کیے گئے، جس میں امیر المومنین کہتے ہیں وہ دور 25 سال کا جب میں اپنی نگاہوں کے سامنے میراث محمدی کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، میراث شریعت کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلیش تھی، میرے گلے میں گویا پھندا پڑا ہوا تھا، وہ سخت ترین حالات تھے، ایسے سخت ماحول میں میں نے صبر کیا، وہ صبر کا مرحلہ تھا، لیکن کس قدر سخت حالات میں صبر کیا جا رہا تھا۔ اور اب جو حالات پیش آئے ہیں، اب معرکہ آرائی ہے، اب جب عمر حکومت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تبھی تو امیر المومنین نے وہ باتیں پیش کی ہے جو کسی حکمران نے نہیں پیش کی، کسی حاکم نے نہیں پیش کی۔ کہتے ہیں کہ ہر حاکم اپنی عوام سے، اپنی عوام کو اذیت دیتا ہے، اور عوام اس کے ہاتھوں نالا ہوتی ہے، اور ہر عوام، ہر رعایا اپنے حاکم کی شکایت کرتی ہے، میں ایک ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا کی شکایت کر رہا ہوں، میں ایک ایسا حاکم ہوں کہ جو اپنے رعایا کے ہاتھوں پریشان ہوں۔ حکومت کے آنے کے بعد بھی علی کو سکون نہیں ملا، راحت نہیں ملی، چین نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا۔ لوگ جس حکومت کا انتظار دیکھتے ہیں کہ حکومت ملے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، بھائیوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، بہنوں کی حالت اچھی ہو جائے گی، گھر کا ماحول بدل جائے گا، اب پردے بدل جائیں گے، اور جو ہے وہ فرش بدل جائے گا، نہ معلوم تزئین ہو جائے گی، تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ تبدیلی جس کا انتظار تھا، اور یہ انتظار سبھی کو تھا، عقیل بھی انتظار میں تھے، ان کی بہن ام ہانی بھی انتظار میں تھی کہ امر خلافت جب علی کے ہاتھوں آ جائے گا پھر تو کیا مصیبت رہے گی، بھائی بیت المال کا حاکم رہے گا، جتنا چاہے بیت المال سے لیا جا سکے گا، یہ سبھی کو اس بات کی خوشی تھی۔ لیکن کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ امیر المومنین کے اقتدار پر آنے کے بعد وہ خوشیاں ان کو ملنے والی نہیں ہیں جس کا وہ انتظار انتظار کر رہے تھے. اور یہی ہوا کہ جو لوگ اس بات کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ حالات بدل جائیں گے اور ہماری حالت سدھر جائے گی, تو بھائیوں کو بھی مایوسی ہوئی, بہن بھی مایوس ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا انتظار تھا وہ علی سے پورا نہ ہو سکا. اسی لیے تو مورخین لکھتے ہیں, یہاں تک کہ عیسائی مورخ اس بات کو علن لکھتا ہے کہ علی کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی اور کیا آپ نے, امیر المومنین کی شہادت کے تعلق سے لکھتا ہے کہ امیر المومنین کیوں شہید ہوئے, کس وجہ سے شہید ہوئے, آخر حاکم وقت تھے تو کیوں شہید کر دیے گئے. تو بس یہی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَقَتَلَهُ لَشِدَّتِ عَدْلِهِ, ان کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی. ان کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ مایوس ہو گئے. بہت ہی کم وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کی حکومت سے راضی تھے. اس لیے کہ جس وقت امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو کتنا ماحول بدل چکا تھا, کتنے لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہو چکی تھی. عرب اور عجم کا فرق, جسے نبی کریم نے کسی زمانے میں ختم کر دیا تھا, پھر وہی فرق پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا. اب جب امیر المومنین 25 سال کے بعد پھر نبی کی سنت کو جب زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں, جب احیاء سنت نبی ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ تو علی نیا دین لے کے آئے ہیں, علی نئی شریعت لے کے آئے ہیں, علی تو نیا قانون لے کے آئے ہیں. اس لیے کہ اس 25 سال کے عرصے میں سب کچھ بھلا دیا گیا تھا, سنت نبی کو فراموش کر دیا گیا تھا, نبی کی سیرت کو آہستہ آہستہ بھلا دیا گیا تھا. اور کھل کر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نبی کے زمانے میں جو چیزیں جائز تھی میں وہ حرام کر رہا ہوں, اور جو چیزیں نبی کے زمانے میں حلال تھی میں اسے حرام کر رہا ہوں, جو حرام تھی اسے حلال کیا جا رہا تھا. معلوم ہوا کہ اس 25 سال کے عرصے میں کتنے, کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سنت مرے گی نہیں, کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوگی. جب بدعتیں ایجاد ہو رہی تھی تو یقیناً سنتیں محو ہو رہی تھی. سنتوں کو بغیر محو کیے ہوئے فتنے ایجاد نہیں ہو سکتے ہیں, بدعتیں ایجاد نہیں ہو سکتی ہیں. تو بدعتیں جو وجود میں لائی جا رہی تھی, نئی نئی چیزیں جو اسلام میں داخل کی جا رہی تھی, تو یقیناً سنت کے حصے کو ختم کیا جا رہا تھا. اور یہ آہستہ آہستہ یہ عمل انجام پاتا رہا, یہاں تک کہ جب امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو انہوں نے تینوں سنتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور پھر سے نبی کی سنت کو زندہ کیا تھا. یہی وہ وجوہات تھے جو امیر المومنین کے ساتھ جنگ کے اسباب مہیا کر رہے تھے, کہ جس کی وجہ سے انہی کے خاندان کے افراد خود ان کے خلاف ہو گئے. یہ زبیر جو مقابلے میں آیا ہے جنگ جمل میں, یہ کوئی غیر نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, کبھی ایسا دور نہیں آیا ہے کہ جب کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب زبیر ہم اہل بیت کا ساتھی نہ رہا ہو. ہمیشہ سے معصوم کا یہ ارشاد تھا کہ ہمیشہ سے زبیر ہم اہل بیت کے ساتھ رہا ہے, کیونکہ یہ تو خاندان کا فرد ہے, اور اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ یہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ اپنے ہی گھر کی بات ہے. لیکن یہی لوگ اب مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. زبیر مقابلے میں تھے, طلحہ مقابلے میں, عائشہ مقابلے میں, یہ سب کے سب جنگ جمل میں آتے ہیں, ہزاروں کا خون بہتا ہے. اور اسی جنگ جمل میں زبیر کا قتل ہوتا ہے, طلحہ کا قتل ہوتا ہے, اور جنگ جاری رہتی ہے. اور جنگ جب عروج پر آ کر اختتام کے قریب آنے لگتی ہے, تب امیر المومنین کہتے ہیں کہ اور خون بہے گا, اور جو ہے وہ جنگ چلتی رہے گی, لہٰذا اونٹ کے پیر کو کاٹ دو, اونٹ کے اوپر کو نہر کرو, اور اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی. جب اونٹ کو نہر کیا گیا اور جب ام المومنین جب اونٹ سے زمین پہ آئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی اور شکست ہوئی جنگ جمل میں. جو لوگ امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تھے ان سب کو شکست فاش ہوئی. اس طرح سے جنگ جمل ختم ہوئی. لیکن امیر المومنین نے ام المومنین کو بڑے ہی احترام کے ساتھ, بڑے ہی عزت کے ساتھ, اور بڑے ہی اعزاز کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ ان کی حرمت پامال نہ ہو سکے, ان کی عزت میں کوئی فرق آنے نہ سکے اور کوئی ان کی توہین نہ ہو سکے. اسی لیے پورے حجاب کے ساتھ ان کو جو ہے ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا مدینے کو. معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین جب اقتدار پر آتے ہیں تو پھر حالات ان کو اس طرح سے رہنے نہیں دیتے کہ وہ آسانی کے ساتھ حکومت کر سکیں اور سنت نبی کی سنت کو اجرا کر سکیں. سیرت نبی کے احیاء کا موقع امیر المومنین کو نہیں ملتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو سنتیں اس 25 سال کے عرصے میں جو چیزیں بدل دی گئی ہیں انہیں واپس پھر سے اسی ڈگر پہ لایا جائے. اس واقعات کو امیر المومنین چاہتے تھے کہ جو سنتیں جو بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں سنتوں کو جو مٹایا گیا ہے اس کا پھر سے احیاء عمل میں لایا جا سکے. چنانچہ کچھ عرصہ نہیں گزرتا ہے جنگ جمل کا کہ جنگ صفین شروع ہو جاتی ہے. امیر المومنین واپس آنے کے بعد نامہ لکھتے ہیں جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد کہ امیر شام کو اطاعت کے لیے تیار کرتے ہیں کہ تو بیعت اور اطاعت کے لیے تیار ہو جا, لیکن وہ پسو پیش کرنے لگتا ہے اور اطاعت سے منہ موڑنے لگتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو کر جنگ کے لیے ماحول بناتا ہے. یہاں تک کہ یہ سرگوشیاں شروع کر دی گئیں اور ہر کان میں یہ بات پہنچا دی گئی کہ خلیفہ ثالث کے قاتل امیر المومنین ہیں. نعوذ باللہ, یہ خون کے چھیٹے امیر المومنین کے پاک دامن پر اڑائے گئے تاکہ امیر المومنین کو مشکوک بنایا جا سکے, اور قتل عثمان کے چھیٹے امیر المومنین کے سفید لباس کے اوپر داغ بن سکیں. اس کی پوری کوشش کی گئی کہ کچھ خون کے چھیٹے آپ کے اوپر بھی اڑائے جا سکے اور آپ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکے کہ قاتلوں کی فہرست میں نعوذ باللہ آپ کا نام بھی لکھا جا سکے, جبکہ امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل کا, اور امیر المومنین اس قتل سے راضی نہیں تھے اور نہ ہی امیر المومنین نے قتل کروایا تھا. اس قتل کا کوئی تعلق امیر المومنین کی ذات سے نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہی حالات جو خود انہوں نے اپنے لیے بنائے تھے وہی ان کے قتل کا سبب بنا. یعنی انہوں نے جو بیجا گورنرز بنائے تھے اور جس طرح سے بیت المال کی تقسیم اپنے ہی خاندان میں کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے حالات پیچیدہ ہوئے, خود انہی کے لیے وہ حالات ان کے قتل کی اسباب فراہم کر رہے تھے. گویا وہ اپنے ہی اعمال کے شکنجوں میں اسیر ہو کر ان کا قتل اسی اپنے کرتوت کا سبب بنا جس کا امیر المومنین کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن صفین کا جو مارکہ شروع ہوا تو صفین کا مارکہ جہاں پر امیر شام نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر آپ کے خلاف جو ہے مارکہ آرائی شروع کی, اور امیر المومنین جو اہل بیت کی صفحے اول میں شامل ہیں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو صحابہ کی صفحے اول میں شامل ہے, یہی سوال ہے عزیزان گرامی آج بھی امت کے سامنے یہ سوال ہے. وہ سوال بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کی توہین کرنا جرم ہے یا نہیں ہے, صحابہ کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے یا نہیں ہے, صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے, صحابہ کی توہین کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی امیر المومنین صحابی تھے یا نہیں تھے, امیر المومنین اصحاب کی فہرست میں شامل تھے یا نہیں تھے, جب امیر المومنین صحابہ کی فہرست میں شامل تھے تو صحابی رسول کے خلاف تلوار اٹھانے والے کی سزا کیا ہے یہ اسلام مشخص کرے. اور مسلمان آج اس کو جواب دینا ہے کہ امیر المومنین جو مسلم الصبوح صحابی ہے ان کی توہین کرنا جرم ہے یا نہیں ہے. اگر جرم نہیں ہے تو پھر امیر شام مجرم نہیں ہے, اگر جرم ہے تو پھر امیر شام مجرم قرار پا جائیں گے. یہی مسئلہ آج بھی امت مسلمہ کے سامنے ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا جائے. تو یقیناً عزیزان گرامی ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے, صحابہ کی توہین جائز نہیں ہے, صحابہ کی توہین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے, صحابہ کرام کی توہین در حقیقت نبی کریم کی توہین ہے, صحابہ کی شان میں گستاخی در حقیقت نبی کریم کی شان میں گستاخی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کہتے کسے ہیں؟ صحابہ ان کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھی رہے ہیں, جو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں, جو نبی کے کے ہمراہ رہے ہیں، جنہوں نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی ہے، جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ نبی کا ساتھ دیا ہے، وہ لوگ جو نبی کے پیرو تھے، وہ لوگ جو نبی کے اطاعت گزار تھے، وہ لوگ جو صدق دل سے اسلام لا چکے تھے، وہ لوگ جو ایمان میں آپ کے ہمراہ تھے، جنہوں نے کفار سے مقابلہ کیا، جنہوں نے مشرکین سے مقابلہ کیا، اور جو شک میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، جو بعد میں شک میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور انہی لوگوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر صحابیت ثابت ہو جائے تو پھر توہین ممکن نہیں ہے، یا تو پہلے صحابیت کی فہرست سے باہر نکالنا ہوگا، اس کے بعد آپ توہین کر سکتے ہیں، لیکن صحابیت کے دائرے میں رکھتے ہوئے آپ کسی صحابہ کی توہین نہیں کر سکتے، یہ اس مسلم بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ صحابیت کی فہرست میں امیر المومنین شامل تھے، اور امیر المومنین کو صحابیت کی فہرست سے خارج کیے بغیر امیر المومنین پر تہمت لگائی جا رہی تھی، امیر المومنین کو صحابیت کی فہرست سے خارج کیے بغیر امیر المومنین پہ الزام لگایا جا رہا تھا، ان کی توہین جو کی جا رہی تھی وہ صحابی مان کے توہین کی جا رہی تھی، اور صحابی رسول کی توہین جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو عزیزان گرامی امیر المومنین مسلم الثبوت صحابہ کی فہرست میں، اور ان کے خلاف جنگ صفین کا مارکہ، اور جنگ صفین میں امیر المومنین کے خلاف مہازار ہے، یہ جنگ مسلسل چلتی رہی، اور یہ جنگ ناتمام جنگ ہے۔ اسی جنگ کے درمیان میں جب شکست فاش ہونے لگی تھی امیر شام کو، تو پھر نیرنگی چلی گئی، اور پھر جو ہے سازشیں کی گئی، اور فتنے ایجاد کیے گئے۔ اب اس کی تاریخ بہت طویل ہے، آپ کتب تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے اور زیادہ روشن ہو جائیں گے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے اور ان تفصیلات کا جائزہ لیا جائے، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ جنگ کے جب شعلے بھڑکے، اور جب یہ پسپا ہونے لگے، تو انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا، اور جو ہے حکمین کا واقعہ پیش آیا، یہ ساری باتیں آپ تاریخ میں پڑھیے گا۔ لیکن اسی جنگ صفین کے دوران میں امیر المومنین کے لشکر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور کچھ گروہ جو ہے وہ حکمیت کے مسئلے میں پھنس جاتا ہے، اور پھنس کے لا حکم الا للہ کے نعرے لگاتا ہے، حکم صرف پروردگار، حاکم فقط پروردگار ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ امیر المومنین کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہی لشکر خوارج بن جاتے ہیں، اور خوارج بن کے نہروان میں پہنچ کر وہاں پر سے امیر المومنین پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ اب امیر المومنین کو صفین کی جنگ روک کر نہروان والوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو ایک طرف جنگ روکی گئی، اور روک کر نہروان والوں سے مقابلہ ہوا، خوارج سے مقابلہ ہوا، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے ایک طرف صفین والوں سے مقابلہ، ایک طرف نہروان والوں سے مقابلہ۔ تو امیر المومنین نے ایک طرف نہروان والوں سے مقابلہ کیا، ایک طرف صفین، اسی بات کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں امر خلافت کے لیے اٹھا، فلما نهضت بالامر نقصت طائفہ، ایک گروہ نے بیعت کرنے والوں نے بیعت شکنی کی، نقصت طائفہ، ایک گروہ نے بیعت کو توڑ دیا، ومرقت اخرى وخسط آخرون، یہ تین گروہوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی جمل والے، صفین والے، نہروان والے، یہ تین گروہ کے یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کأنہم لم يسمعوا قول سبحانہ تعالی حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ امیر المومنین کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ جو جھوٹے الزامات لگا رہے تھے، یہ جھوٹے تہمتیں لگا رہے تھے، یہ لوگ جو اللہ اور رسول کا نام لے کر ولی خدا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، کیا ان لوگوں کو حقیقت حال نہیں معلوم تھی؟ کیا یہ دنیا داری اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ انسان دین سے ہٹ جائے، آخرت کو فراموش کر دے؟ کأنہم لم یسمعوا قولہ سبحانہ تعالی، کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنی تھی کہ جن لوگوں نے شورشیں برپا کی، جن لوگوں نے مقابلہ آرائی کی، یا وہ لوگ جو مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، کل کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں، ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے امیر المومنین کہتے ہیں کأنہم لم یسمعوا قول سبحانہ تعالی، کیا ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو
پوری طرح سے سماعت نہیں کیا تھا کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آخرت کا مکان ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے کہ جو زمین پر نہ بیجا فساد پھیلاتے ہیں اور نہ ہی بالادستی کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا تھا کہ عاقبت متقی ہی سے مخصوص ہے؟ لیکن دنیا کی نیرنگیاں ان کی نگاہوں کے سامنے کھب گئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ لقد سمعوها ووعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینہم وراقهم زبرجها، خدا کی قسم انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سنا تھا، سنا ہی نہیں بلکہ حفظ بھی کیا تھا، ولكن حلیت الدنیا فی اعینہم، لیکن دنیا کی نیرنگیاں ان کی نگاہوں کے سامنے کھب گئی، دنیا کا جلوہ اور دنیا کی خوبصورتی نے ان کو لبھا دیا تھا اور دنیا کی چمک دھمک نے ان کو اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ لقد سمعوها ووعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینہم وراقهم زبرجها۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ اما والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ، بس آخری جملے ہیں امیر المومنان کے اور اس خطبہ، یہ خطبہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے، اس خطبے کے بس آخری جملے ہیں۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد، قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں اما والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ، خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا، خدا کی قسم جس نے ذی روح اشیاء کو خلق کیا، اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اما والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ ولولا حضور الحاضر بقیام الحجۃ بوجود الناصر، کہ اگر لوگوں کی آمد سے مجھ پر حجت نہ تمام ہو گئی ہوتی، اگر بیعت کرنے والوں کے ہجوم سے مجھ پر حجت تمام نہیں ہو گئی ہوتی، وَأَن لَا يُقَارُ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَلَى كِذَّتِ ظَالِمٍ وَلَا صَغَبِ مَظْلُومٍ، کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ اقرار نہ لے لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے رہے، تو پھر تم دیکھتے تو لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو میں اس کی باگ ڈور کو اسی کے کاندھے پہ دے مارتا، وَلَأَلْقَيْتُمْ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ اَوَّلِهَا، اور میں اس کے آخر کو اس کے اول کے کاسے سے سیراب کر دیتا۔ پوری توجہ فرمائیے گا، بس آخری جملے ہیں اس خطبے کے، کہ جس میں امیر مومنان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ اقرار نہ لے لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے رہے، تو میں اسی کی باگ ڈور کو اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس کے اول کے کاسے سے سیراب کرتا۔ وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتِ أَنْزِن، پھر تم دیکھتے کہ تمہاری حکومت، تمہارا تخت و تاج، تمہاری سلطنت علی کی نگاہوں میں ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک اور صلوات رسوم، پھر تم دیکھتے کہ تمہارا تخت و تاج، تمہاری سلطنت، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، پھر تم دیکھتے کہ تمہاری دنیا علی کی نگاہوں میں اتنی حقیر ہے، لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتِ أَنْزِن، بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔ دنیا ہے دنی، ہیچ ہے دنیا کا زر و مال، تذلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال، ادبار کوئی چیز ہے در اصل نہ اقبال، وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال۔ دنیا جسے کہتا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کہیں انبار، خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار، ناپاک ہے، بد اصل ہے، کم ظرف ہے، بدکار، مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار، مبروس کے تاغوں سے افونت میں سوا ہے، ذلت کا یہ لقمہ ہے، سگوں کی یہ غذا ہے۔ دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی ہے، کھینچے لیے جاتا ہے کہاں تجھ کو زمانہ، سننے کے سزاوار نہیں ہے یہ فسانہ، دولت ہی کوئی اصل میں شے ہے نہ خزانہ، دھوکا ہے یہ دھوکا ہے، بہانہ ہے بہانہ، واللہ کے تو ہرس کے سانچے میں ڈھلا ہے، حق چھوڑ کے باطل کی پرستش کو چلا ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاس اے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین نے دنیا کی حقیقت کو بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ علی نے اقتدار قبول کر لیا تو دنیا داری کی خاطر، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ اجرائے قانون الہی کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، دین محمد کے نفاذ کے لیے، صرف اس لیے تاکہ سنت نبی کا اجرا عمل میں لایا جا سکے، تاکہ سیرت رسول کو قوم و ملت پہ پیادہ کیا جا سکے، اس کے لیے امیر المومنین نے امر خلافت کو قبول کیا ہے، ورنہ خلافت کی کوئی اہمیت علی کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ جب ابن عباس نے کہا تھا کہ آقا آپ کی نظروں میں خلافت کیسی ہے، تو امیر المومنین نے کہا تھا ابن عباس میری نگاہوں میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جوتی تو کم سے کم پیر کی زینت بنتی ہے، لیکن خلافت کو میں اپنے پیر کی زینت بھی بنانا نہیں چاہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین نے کبھی بھی حکومت کو حکومت کی نظر سے نہیں دیکھا، حکومت کو تخت و تاج کے زاویے سے نہیں دیکھا، اقتدار کو قوت کے آئینے میں نہیں دیکھا، بلکہ اقتدار کو جب بھی دیکھا ہے، حکومت کو جب بھی دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے نہیں کہا کہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین یہ کہہ رہے تھے حکومت کی ضرورت ہے مگر اجراء قانون الہی کے لیے ہے، نہ کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اقتدار خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، نفسانی خواہشات کے پورا ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، قوت و طاقت میں اضافے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اجراء احکام الہی کے لیے حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ حکومت نہیں چاہیے، بغیر حکومت کے نفاذ شریعت ممکن نہیں ہے، بغیر حکومت کے عدالت کا نفاذ ممکن نہیں ہے، بغیر حکومت کے بیت المال کی تقسیم ممکن نہیں ہے، بغیر حکومت کے قصاص نہیں لیا جا سکتا ہے، بغیر حکومت کے دیات کا قانون اجرا نہیں ہو سکتا ہے، بغیر حکومت کے قانون الہیہ کو اجرا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تب کون امام ایسا ہے جو حکومت نہیں چاہتا تھا؟ سبھی حکومت چاہتے تھے، لیکن حکومت کو وہ صرف اجراء قانون الہیہ کے ذیل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے حکومت چاہیے مگر ایسی حکومت نہیں جو خواہشات نفس کی تکمیل کر سکے، وہ حکومت نہیں جس سے خواہشات پورے ہو سکے، جس سے بیت المال کی بیچا تقسیم ہو سکے، بلکہ تقسیم کو عدالت کے معیار پر لے آنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، انصاف برپا کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ یہی حکومت تھی جو امیر المومنین کے قتل کا سبب بنی۔ امیر المومنین نے ایسی حکومت کی کہ اس حکومت سے علی کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، علی کے خاندان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، علی کو ذہنی سکون حکومت نے نہیں دیا۔ حکومت ذہنی سکون کے لیے انسان حاصل کرتا ہے، اطمینان قلب کے لیے حاصل کرتا ہے۔ حکومت ملتی ہے تو بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، حکومت ملتی ہے تو افسردہ چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، حکومت آتی ہے تو مرجھائے ہوئے چہرے تازگی میں بدل جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ ہنستا کھیلتا چہرہ حکومت آنے کے بعد پریشانیوں کا شکار بن گیا۔ امیر المومنین اب زیادہ فکر مند ہو گئے، پہلے تنہا تھے، اب پوری امت ساتھ میں، اب پوری امت کو نجات دینا ہے، اب پوری امت کی بھلائی کی فکر کرنا ہے، کہیں کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے، کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس طرح سے امیر المومنین نے ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب 25 سالہ دور میں امیر المومنین قتل نہیں ہوئے، لیکن جب اقتدار پر آتے ہیں تو دشمنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. علی دشمن بنا رہے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد لوگ دوست بناتے ہیں، اتنا پیسہ بانٹتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ نعرے لگانے پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے فرشی سلام ہوتے ہیں. بادشاہوں کا طرز حکومت آپ نے نہیں دیکھا، لیکن امیر المومنین کے آنے کے بعد سبھی مخالف ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے کہ لشکر کے اندر بھی ایک ایسا پھوٹ پڑی کہ جنگیں نہروان برپا ہوئی، خوارج بنے. تو اسی دوران حکومت میں بنے نا، اسی دوران حکومت میں، اور شہادت بھی جو واقع ہوئی اسی دوران حکومت میں، کوفے میں جبکہ آپ حاکم مسلمین تھے، اسی دوران میں جنگ جمل میں جو لوگ مارے گئے تھے آپ کے ہاتھوں سے، انہیں کے خاندان والوں نے محاذ قائم کی، اور جنگ نہروان میں جو لوگ مارے گئے تھے انہیں لوگوں میں سے، انہیں خوارج میں سے ایک خارجی کو تیار کیا جاتا ہے امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے. چنانچہ ابن ملجم خوارج میں کا ایک خارجی تھا کہ جس کو قتل امیر المومنین کے لیے تیار کیا گیا، اور وہ تیار ہوا امیر المومنین کے قتل کے لیے. امیر المومنین کا قتل در حقیقت محمد مصطفیٰ کا قتل تھا، در حقیقت نوح علیہ السلام کا قتل تھا، در حقیقت ابراہیم خلیل کا قتل تھا، کیونکہ امیر المومنین در حقیقت وارث آدم بھی تھے، وارث نوح بھی تھے، وارث خلیل بھی تھے، وارث کلیم بھی تھے. امیر المومنین کی شہادت کے اعلان پر غیبی ندا آتی ہے، لتہجمت واللہ ارکان الہدا، کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے. امیر المومنین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا، اور ایک ایسی خصوصیت عطا کی جو کسی عام بندے میں وہ خصوصیت نہیں ملتی، وہ مقام کسی کو یوں ہی نہیں عطا کیا جاتا. ایک تو آپ کا خانہ خدا میں پیدا ہونا، اور ایک آپ کی شہادت کا خانہ خدا میں ہونا، امیر المومنین کی زندگی کا آغاز بھی کتنا عجیب ہے کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو خانہ حق میں، اور آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے تو خانہ خدا میں. امیر المومنین کو خانہ خدا سے کتنا لگاؤ تھا، تبھی تو دنیا نے آپ کو معلم توحید کے نام سے یاد کیا ہے، کہ توحید کی ارکان کو آپ نے مضبوط کیا، توحید کی جڑوں کو آپ نے آبیاری کی. امیر المومنین علی علیہ السلام پوری زندگی حق کی جدوجہد انصاف کو بپا کرنے میں اپنی زندگی گزار دی، اور اسی عدالت کی وجہ سے امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی، اور محراب عبادت میں ایسا وار ہوا کہ امیر المومنین کا سر شکافتہ ہو گیا. اور جب خانے میں گھر میں لایا جاتا ہے امیر المومنین کو، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، وصیتیں ہوتی ہیں، وہ وصیت بھی موجود ہے، آخری وصیت جو امیر المومنین نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں کی تھی، حسن و حسین کو مخاطب کر کے کہا تھا، اسی کو ما بتقو اللہ ولا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تعسف علی شیء منها زوی انکما وقول للحق وعمل للعجر وكون للظالم خصما وللمظلوم اونا. حسن و حسین سے آخری وصیتیں کی تھی جب ابن ملجم کی تلوار سے سر شکافتہ ہوا تھا، حسن و حسین کو بٹھا کے کہا، اے میرے لال حسن و حسین، کبھی دنیا کے پیچھے نہ جانا، جو کچھ کہنا حق کے لیے کہنا، جو کچھ کرنا وہ اجر و ثواب کے لیے کرنا،
حسن و حسین سے حق کی وصیتیں کر کے امیر المومنین اپنا آخری سفر جاری رکھتے ہیں. محمد حنفیہ کہتے ہیں مجھے غسل کا واقعہ یاد ہے کہ ہم کھڑے تھے جب امیر المومنین کو آخری غسل دیا جا رہا تھا. حسن مشتبہ غسل دے رہے تھے اور حسین شہید کربلا پانی ڈال رہے تھے. حسین پانی ڈالتے جاتے تھے, حسن غسل دیتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ غسل مکمل ہوا. نماز کی باری آئی, حسن مصطفیٰ نے نماز پڑھائی, ہم سب نے اقتدا کی. اس کے بعد جب جنازہ اٹھا تو اس دفعہ سے کہ بہت کم لوگ جنازے میں شریک تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنازہ اٹھا تو حسن نے ایک طرف سے سنبھالا, حسین نے ایک طرف سے سنبھالا, ایک طرف جبرائیل نے کاندھا دیا, ایک طرف میکائیل نے کاندھا دیا. جنازہ اٹھا اور اسی جگہ نجف میں دفن کیا گیا. محمد حنفیہ کہتے ہیں آج جہاں امیر المومنین کی لحد ہے وہیں پر دارالسلام میں امیر المومنین کو دفن کیا گیا. اور جب قبر کھودی گئی تو ایک نوشتہ ملا جس پہ لکھا تھا کہ نوح پیغمبر نے اپنے بھائی کے لیے یہ قبر محفوظ کی ہے, ایک بندے طاہر و مطہر کے لیے یہ قبر محفوظ کی گئی ہے. اس قبر میں امیر المومنین کو تدفین ہوئی. دفن ہونے کے بعد چند خاص اصحاب آئے. امیر المومنین کے خاص چاہنے والوں کو جب اطلاع ملی قبر کے قریب پہنچتے ہیں ساسہ بن سوہان جو امیر المومنین کے نہایت چاہنے والے تھے, بہت کم گفتگو کرنے والے تھے. جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر ملتی ہے ساسہ بن سوہان امیر المومنین کی لحد پر آتے ہیں. تکلیف بہت پہنچی تھی یاران امیر المومنین کو, اصحاب کا دل پانی ہو گیا تھا, جگر کے ٹکڑے ہو گئے تھے. سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوئی تھی تو یہ وہی اصحاب امیر المومنین ہے کہ جن کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. یقیناً حسن و حسین بھی برابر کے شریک تھے اس غم میں. اور لیکن یہ اصحاب جن کا رتبہ بہت بلند ہے, ساسا ایک مرتبہ قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے خاک اٹھاتے ہیں اور سب سر پہ دے مارتے ہیں. کہتے ہیں یا علی آپ کے لیے گوارا ہو کہ آپ محمد مصطفیٰ بچا کے ملحق ہو رہے ہیں, ہم آپ کے جانے پر آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے کہ آپ کی عدالت یاد آئے گی. آپ نے جو انصاف برپا کیا, آپ نے جو عدالت سے کام لیا, امیر المومنین آپ حق پر ثابت رہے, آپ نے حق کا دفاع کیا اور حق کی خاطر جنگ لڑتے لڑتے آپ نے دفاع حق میں اپنی زندگی گزار دی. امیر المومنین کی فضائل پڑھتے ہوئے ساسا غش کھا گئے. یہ ایسے صحابہ تھے, ایسے چاہنے والے تھے جو امیر المومنین کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اور کیسے یہ اصحاب امیر المومنین سے جدا ہو جاتے. لیکن ہائے, اصحاب کے درمیان امیر المومنین کی تدفین تو ہوئی, بیٹوں نے دفن تو کیا, تجہیز و تکفین تو ہوئی, غسل و کفن تو دیا گیا اور اس کے بعد پرسہ بھی ملا. لیکن پرسے میں وہ کیفیت نہیں رہی جو کربلا کے میدان میں شام غریبہ میں دیکھنے کو ملی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو لاش بے حرمتی کی گئی, حسین کا لاشا قتل کے بعد پامال کیا گیا اور انسان زینب و کلثوم کو ایسے دیا گیا کہ قیام میں آگ لگی, حسین کے بچے تماشے کھا رہے تھے اور پرسا ایسے دیا جا رہا تھا کہ بیابان میں آگ تھی, لاشیں زمین پہ بکھرے ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم.